یہ آڈیو اسلامی افکار ڈاٹ کام کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وعظمنا ونبینا وسندنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستن بسنتهم الى يوم الدين اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو، تمام مسلمانوں کو، اپنی جانب سے جو خصوصی انعامات سے نوازا ہے، جو خصوصی کرم سے نوازا ہے، ایک تو اللہ کے عام انعامات ہیں، اللہ کا فضل ہے زندگی کا ملنا، اللہ کا فضل ہے کھانے پینے کے اسباب کا ملنا، اللہ کا فضل ہے انسان کے لیے اچھے حالات کا بننا، سب اللہ کے احسانات ہیں۔ لیکن ان سب احسانات کے تعلق سے بہت صاف سی بات کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اللہ کے جملہ بندوں کے ساتھ اللہ کے یہ احسانات لگے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے جو خصوصی انعامات ہیں، ان میں سے عظیم ترین انعام یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کی پہچان کرا دی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اس کائنات کو بنانے والے خالق، مالک، رازق، پروردگار، ایک ایسی حقیقت کے اگر تمام کے تمام انسان مل کر اس حقیقت کا انکار کرے تو بھی یہ حقیقت ایسی ہی اٹل رہے گی، اور اگر اس حقیقت کا اقرار اور اعتراف تمام کے تمام انسان مل کر کرے تو بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر ایسی ہی اٹل ہے۔ کیا؟ کہ اللہ عز و جل کی ذات یکتا ہے، تنہا ہے، وہی معبود برحق، وہی سب کچھ کرنے والا، اچھائی کو اچھائی کی اچھائی اسی سے وجود میں آتی ہے اور برائی کی برائی اسی سے وجود میں آتی ہے۔ ان سب میں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کا ہم مسلمانوں پر یہ احسان کہ اللہ نے یہ حقیقت ہمیں عطا فرما دی، اس کا ادراک ہمیں دیا، ہمیں اسلام دیا اور اسلام پر اعتماد دیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت حالات جیسے چل رہے ہیں، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالمی پیمانے پر جو حالات ہیں، ملکی پیمانے پر جو حالات ہیں، کسی بھی باخبر سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم ان حالات سے واقف ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کی یہ وسیع زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلامی شعائر پر عمل، اسلامی احکام پر عمل، اس کے لیے دشواریاں، رکاوٹیں قائم کی جاتی تھیں، آج جا رہی ہیں، تیزی سے کی جا رہی ہیں۔ لیکن ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان حالات کے پیچھے ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، ہماری بھی لغزشیں ہیں، ہمارے بھی کرنے کے کچھ کام ہیں جو ہم سے نہیں ہو سکے، جن کو ہم نے انجام نہیں دیا، جس کے نتیجے میں حالات اس رخ پر چل رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس دور کو، جس دور میں اسلام اپنی اصلی صورت کے ساتھ پیش ہوا ہے، اسلام کے لیے جو حالات آنے تھے وہ آ چکے ہیں، ان حالات میں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ کر کے دکھایا جا چکا ہے۔ اب ہمیں صرف وہ اسوہ لینا ہے، وہ طریقہ لینا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ بات کیا ہے بزرگوں اور بھائیوں، آج اس کی شکایت تو بڑی آسانی سے کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے کہ دشمن ہمیں تنگ کرتے ہیں، غیر مسلم اسلام کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر، مختلف صورتوں سے مسلمان کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ صورتحال نہیں ہے، یہ حالات نئے ہیں؟ ہمیں جاننا چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ، صحیح ترین روایت ہے بخاری شریف کی، راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، روایت بیان کرتی ہیں جس کے اندر اصل واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ اسی حدیث کے اندر سیدنا عائشہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا ہے، بڑا عجیب بڑا عظیم. اس دور کے اندر تو بہت بہترین رہنمائی ہمارے لیے اس کے اندر موجود ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، لم اعقل ابوی قط الا وهما یدینان الدین، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو اس حال میں دیکھا کہ وہ تو دین کو اختیار کیے ہوئے تھے، وہ تو دیندار تھے، مسلمان تھے. آگے فرماتی ہیں کہ جب مکے کے اندر مسلمانوں کے لیے حالات تنگ ہوئے، اسلام پر عمل کرنا دشوار ہوا، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے دین پر عمل کر سکے یہ آسان نہیں رہا. جب یہ حالات درپیش ہوئے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ حالات پیش ہوئے اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچی اور حد سے زیادہ پہنچی، تو مسلمانوں نے ہجرت کی. یہ مشہور واقعہ ہے. کون سی ہجرت ہے؟ یہ پہلی ہجرت ہے جو یمن کے راستے سے، یمن تک پہنچ کر وہاں سے سمندر پار کر کے سمندر کے راستے حبشہ جا رہے تھے صحابہ. تو یہ پہلی ہجرت ہے کہ لوگ حبشے کو جا رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب مسلمان تنگ آ گئے، عاجز آ گئے، تو ان حالات میں ہمارے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی ہجرت کی نیت سے نکلے. کیسے نکلے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ اور ہجرت کیسے کی؟ فرماتی ہے تنے تنہا بس نکل گئے اور چلتے چلے گئے. ارادہ یہی تھا یمن پہنچیں گے، وہاں سے حبشہ جانا ہے، لہذا چلتے ہوئے مکے سے دور یہ ہے کہ کافی فاصلے پر آپ کی ملاقات ہوئی قبیلہ قارہ کے سردار سے. نام ابن الدغنہ روایات کے اندر موجود ہیں. ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی. ابن الدغنہ نے ملاقات پر یہ کہا، یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر الا این ترید، آپ کہاں کو نکلے ہیں؟ آپ نے ایک جواب دیا، اخرجنی قومی فورید وان اسیح فی الارض واعبد ربی. جواب یہ دیا، میری قوم مجھے جینے نہیں دیتی، قوم نے مجھے نکال باہر کر دیا ہے، لہذا میں اس نیت سے نکلا ہوں کہ اللہ کی زمین کی خاک چھانتا پھروں گا، ملکوں ملکوں پھروں گا، واعبد ربی، لیکن اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا رہوں گا، اپنے پروردگار کی عبادت کروں گا. اس پر اس نے کہا تھا ابن الدغنہ نے کہ یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ وہ شخصیت نہیں ہیں جو اپنی قوم سے نکل آئے. کیوں؟ فإنک تکسب المعدوم، تم تو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے کمائی کا سامان کرتے ہو اور ان کی تعریف گنائی، وتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، رشتے ناتے لوگوں کے ٹوٹتے آپ جوڑتے ہیں. لوگوں پر یہ ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، کبھی کوئی یہ ہے کہ سماوی آفتیں، وقت کی کوئی مصیبتیں آتی ہیں، لوگ حالات میں گھرتے ہیں، آپ مدد کرنے والے آدمی، قوم کا ساتھ دینے والے آدمی، آپ کی طرح کا شخص نہ نکلتا ہے اور نہ آپ کی طرح کے شخص کو نکالا جاتا ہے. قوم غلط کر رہی ہے، واپس آئیے، میں اپنا ذمہ لیتا ہوں. بڑا طویل واقعہ ہے، ہمارے لیے جو ضروری رہنما باتیں، اس دور کی بات تھی جب اسلام نہیں تھا، جب امن و امان نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داری لیتے. اب جس نے ذمہ لیا ہے، گویا جس کا ذمہ لیا اس کو چھیڑنا اس کو چھیڑنے کے برابر ہوتا جس نے ذمہ لیا ہے. یہ ہے کہ یہ ایک مرحلہ ہوتا تھا جاہلیت میں، اس کا بڑا اعتبار ہوتا تھا، تو ابن الدغنہ نے یہ کہا ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ آئیے مکے میں رہیے، اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بات مانی، واپس آئے، ابن الدغنہ نے فطاف فی اشراف قریش، قریش کے بڑے بڑوں میں گیا اور وہاں جا کر اس نے یہ کہا ابوبکر جیسا آدمی نہ نکلے نہ نکالا جائے، کیا کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا دیکھیے بات تو صاف ہے، ہمیں ابوبکر سے، اور یہی ہماری سمجھنے کی چیز ہے، ہمیں ابوبکر سے اور اس کی عبادت سے بیر نہیں ہے، مشکل جو ہے وہ یہ کہ ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کی تلاوتیں ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو راہ سے ہٹا دیتی ہیں، اپنا اسیر بنا دیتی ہیں۔ یہ نمازیں ایسی پڑھتے ہیں جو ان کی نمازیں دیکھے وہ اس میں کھو جائے، یہ تلاوت ایسی کرتے ہیں جو ان کی تلاوت سنے وہ انہی کو سنتا رہ جائے۔ ہم تو مرد ہیں، اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں، ہماری عورتوں کو ہم بچا نہیں سکتے، ہمارے بچوں کو ہم بچا نہیں سکتے، ہمیں تو یہ خطرہ ہے۔ تو ابوبکر سے یہ کہہ دو وہ اپنی عبادت گھر کے اندر کرے، اپنی تلاوت اپنے گھر کے اندر کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابن الدغنہ نے آ کر یہ بات کہی، حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے۔ آگے فرماتی ہیں ثم بدا لی ابی بکر فوتنا مسجدا بفنا اداره، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چند دنوں بعد پھر کچھ سجائی دیا، پھر کچھ اندر بے چینی پیدا ہوئی، لہذا اپنے گھر کے صحن میں پھر عبادت گاہ بنا لی، اب وہیں پر نمازیں پڑھتے، اب وہیں پر تلاوت کرتے۔ وکان رجلا بکا اذا قرا القران بكى، پر آپ کا عالم یہ تھا کہ بڑے رقیق القلب تھے، اللہ کے کلام کی عظمت کو جانتے تھے، اللہ کے کلام کی پہچان تھی، لہذا قرآن پڑھتے روتے جاتے، لوگ دیکھتے، عورتیں اور بچے دیکھتی، بس مبہوت ہو کر دیکھتے رہ جاتے، وہ آپ کی نماز میں، وہ آپ کی تلاوت میں کھو جاتے، یہی ہوا۔ لہذا اشراف قریش گھبرائے، ابن الدغنہ کو بلا بھیجا، کہا کہ بھائی آپ کی ذمہ داری تھی، ہم نے اسی بنیاد پر آپ کی ذمہ داری قبول کی، یہ گھر کے اندر عبادتیں کریں، ہمیں جو خطرہ تھا وہی ہوا، یہ پھر باہر آ کر عبادتیں کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو اپنے دام میں لیتے ہیں، اور یہ قبول نہیں ہے۔ یا تو وہ جو معاہدہ ہے اسے مانیں، عبادتیں چھپ چھپا کر گھر میں کریں، یا پھر آپ کا ذمہ آپ واپس لے لیجئے، ہم نمٹا لیں گے۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بات رکھی کہ دیکھیے معاہدہ جیسا ہوا تھا ویسا تو نہیں ہو رہا ہے، اب کیا ہو؟ آپ نے کیا جواب دیا بزرگوں اور بھائیو؟ فرمایا فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، سننے کی بات، سمجھنے کی بات، آپ یہ کہتے ہیں ہماری عبادت، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا ایمان، یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ہر راستہ بند ہو جائے، یہ تو قبول نہیں ہے، یہ تو گوارا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری تمہیں کو مبارک، میں اللہ کے ذمے پر راضی ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری نماز، میری عبادت، میری تلاوت ایسی چھپا دوں کہ اللہ کے بندوں کو پیغام دینے کی جو ایک صورت بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ بزرگوں اور بھائیو، بڑے سمجھنے کی بات ہے، بڑے احساس کی بات ہے، کون نہیں جانتا اس بات کو کہ جو عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے، جو عمل ایسا ہو کہ چھپ کر کرنے والا عمل باہر لا کر دکھا دیا جائے تو سوالیہ نشان، اخلاص کہاں گیا؟ یہ تو ریا ہے۔ لیکن نہیں بزرگوں اور بھائیو، جو گہرا نقطہ اس زمانے میں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوئی اور جس کا بھگتان اس وقت ملت عالمی پیمانے پر بھی بھگت رہی ہے، ملکی پیمانے پر بھی بھگت رہی ہے، ہم داخلی حالات میں بھی بھگت رہے ہیں، یہ ہے کہ عالمی حالات میں بھی بھگت رہے ہیں، وہ یہ کہ مسلمان کے اندر اپنے اسلام کی جو قدر چاہیے تھی، اس نعمت کی جو عظمت چاہیے تھی، اللہ کے بندوں تک اس کے پہنچانے کی جو تڑپ چاہیے تھی، جو بے کلی بے چینی چاہیے تھی، جیسے راستہ ملے گا، جیسے گنجائش نکلے گی، جیسے مجھ سے بن پڑے گا، میں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا اس بنیاد پر کہ وہ میری سن لیں گے، اس بنیاد پر کہ میری ان سے دوستی ہوگی، تب مجھے ان پر رحم ہے. نہیں، واقعہ کیا بتاتا ہے؟ تب بھی جب کہ حالات نازک ہوں، سامنے والے دشمن ہوں، دشمنی پر آمادہ ہوں، جینے نہ دے رہے ہوں. حالات کون سے؟ مکے کے وہ حالات جب مسلمانوں کے لیے جینا دوبھر ہو چکا تھا، پورے مکے کی بستی دشمن بنی ہوئی تھی. وضاقت الارض بما رحبت، اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ زمین مسلمانوں کے لیے تنگ تھی. ان حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ میری نماز سے، میری تلاوت سے، اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں، عبادت کی حلاوت سمجھ لیں. اللہ کی عبادت کس کا نام ہے؟ ہم جس کی دعوت دیتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ہم جس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر چکے، اللہ کے بندوں کو جس کی طرف دعوت دینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا پیغام دینا تھا، اس بات کو علل اعلان بتانا تھا. اس کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ، یہ راستہ اختیار کیا واقعے کی روشنی میں. یہ ہے کہ سیرت کی روشنی میں، یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا، اپنے حالات کا، اپنے ماحول کا، اپنی کیفیات کا جائزہ لینا پڑے گا. ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو، دوسری طرف ہماری زندگی، ہماری اکثریت کی زندگی، ہمارے معاشرے کی عمومی کیفیت، کہ یہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلمان ہیں، تمیز کرنا مشکل، پہچان کرنا مشکل. کس کس کے ذریعے سے پہچان کرائی جائے؟ اخلاق اور عادات میں، یہ مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی اخلاق اور عادات ممتاز ہیں، سب سے الگ ہیں، کہاں گئے وہ مسلمان؟ یہ مسلمان ہیں یا اپنے شاعر میں، یا اپنے لباس میں، یا اپنے یہ ہے کہ چہرے مہرے میں، یا اپنے رہن سہن میں، یا اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ اخلاق معاملات برتاؤ میں مسلمان ہیں؟ یہ ہیں کہ اس کے اخلاق بتاتے ہیں. آج یہ دلائل کہاں گئے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کی فکر کرنے کا پابند ہے؟ اور جب ہم یہ نہیں کریں گے، جب ہم اپنے برادران وطن کو، جب ہم یہ ہیں کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، ان کی جو امانت ہمارے پاس ہے، اخلاق کے ذریعے دعوت دینے کی، کردار کے ذریعے دعوت دینے کی، اعمال کے ذریعے دعوت دینے کی، جو اسباب اور وسائل ہمیں مہیا ہیں، ان کے ذریعے دعوت دینے کی، پیغام دینے کی، سمجھانے کی، اللہ کی وحدانیت کی عظمت ان کے سینے میں بٹھانے کی، جب ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں گے تو غیروں سے شکوا کیسا، غیروں سے گلا کیسا؟ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، بڑی ضرورت ہے اس کی کہ ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم سب اللہ نے ایمان کی، اسلام کی، دین کی، شریعت کی جو عظیم دولت دی ہے، اس کی صحیح قدردانی اسے کریں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی امانت کو پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. یہ آج کا دن ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کل کا دن ہمارا ہے. اللہ عزوجل ہمیں صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کی توفیق سے نواز. آمین.